بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر جس مقام پہ جہاں بیٹھے ہیں ایک مرتبہ سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام الزمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا وفی کل سا ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کو خلق کرنے والا بھی ہے اور ہم سب کو پالنے والا بھی ہے. ہم سب خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارلہ اس دنیا میں ڈھائے جانے والے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. بابا سے بلند دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجئے. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی, اس عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے, اور آج بھی مجلس کی ابتدا دعائے جشن کبیر کے اللہ کے ایک اسم سے کروں گی. آج تیسرا اسم چودھویں پیراگراف کا آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام یا صریخ المستصرخین, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. اگر کل جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا نام بیان کیا تھا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں اور آج کا ذرا فرق محسوس کیجئے گا. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس, کہ جو تجھ سے فریاد کرے تو اس کی فریاد کو پہنچتا ہے. اب اگر کوئی اللہ کو پکار رہا ہو, گڑگڑا رہا ہو, تو ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں. اللہ نے سماعت ہمیں بھی دی ہے, اور ہمارا خدا سمیع ہے, جو کوئی نہیں سن سکتا صدا وہ بھی وہ سنتا ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے اللہ کا اسم بیان کر رہی ہوں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, دعا جشن کبیر پروردگار عالم نے ہم تک بھیجی نا, خدا کہہ رہا ہے میرے ناموں میں ایک نام ہے یا صریخ المستصرخین, فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. کیا فرق ہے؟ بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوتے ہیں مگر لفظوں سے نہیں کر رہے ہوتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولنے سے معذور ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنے سخت ترین حالات میں ہیں کہ اللہ کو زور سے نہیں پکار سکتے؟ تو بہت سے دنیا میں ایسے فریاد کرنے والے ہیں جو دل سے کر رہے ہیں اور دل کی صدا رب ذوالجلال سنتا ہے. تو کہا کہ میں صریخ المستصرخین ہوں، میں فریاد سنتا ہوں اور اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں. خدا کیسے پہنچتا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں. کتاب خدا شناسی کے راستے، اس میں یہ روایت موجود ہے. ایک شخص بہت عبادت گزار، اس شخص کا نام تھا لبیب. کچا سا گھر تھا، غریب سا آدمی تھا، میں نے تو مزدوری کرتا تھا. ایک مرتبہ لبیب کے گھر میں سانپ نکل آیا، کچے گھروں میں ہوتا ہے. اب جب سانپ نکل آیا، وہ دوڑا کہ سانپ کو ماروں، ایسا نہ ہو گھر میں کسی بچے کو کاٹ لے، ڈس لے. اس نے بڑھ کے جب اس سانپ کو پکڑ کے مارنا چاہا تو سانپ نے بڑھ کے اس کو ڈس لیا اس کے ہاتھ میں. چند دن کے بعد اس کا وہ والا ہاتھ مفلوج ہو گیا، ہاتھ یعنی اس کے ہاتھ میں حرکت نہیں رہی، ہاتھ کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. پھر کچھ دن کے بعد اس کا دوسرا بازو بھی شل ہو گیا، دونوں بازو اٹھانے سے معذور ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں شل ہو گئیں، جیسے جیسے زہر اثر کر رہا تھا اس کے جسم کی توانائی ختم ہو رہی تھی. دونوں بازو شل، دونوں پاؤں شل، آنکھوں کی دونوں کی بینائی چلی گئی، زبان کی گویائی چلی گئی. اب وہ فقط ایک بستر پہ لیٹا ہوا ایک تختے کی مانند، نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا، نہ پیر ہلا سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا. فقط ایک قوت باقی تھی سننے کی، کہ وہ سن سکتا تھا. کہتے ایک سال تک وہ اسی طرح بستر پہ پڑا رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا شدید پیاسا ہوتا تھا، مگر کسی کو کیسے پتا چلے کہ پیاسا ہے جب بات ہی نہیں کر سکتا؟ تو کوئی کیسے سمجھے کہ یہ پیاسا ہے؟ کہا کبھی کبھی پیاسا ہوتا تھا، تڑپ رہا ہوتا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں. اور کبھی کبھی تمنا نہیں ہوتی تھی، نہیں ہے پیاس، مگر زبردستی گلاس کا پانی منہ میں ڈالا جا رہا ہے. کبھی کھانے کی بھوک کی تمنا ہے تو کسی کو پتا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں ہے. اور کبھی خواہش نہیں ہے تو زبردستی حلق میں ڈالا جا رہا ہے. بڑی اذیت میں تھا. ایک بار ایسا ہوا، اس کے پڑوس کی کچھ خواتین آئیں اس کے گھر اور وہیں بیٹھ گئیں جہاں وہ بستر پڑا ہوا تھا. مریض کی عیادت کو آئیں تھیں. اس کی زوجہ بیٹھ گئی، اس کی زوجہ سے پوچھا لبیب کا کیا حال ہے، تمہارے شوہر لبیب کا کیا حال ہے؟ اس کی زوجہ کہتی ہے نہ یہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کو آرام آ جائے، نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آ جائے. ایک لمحہ آتا ہے نا کہ جب ہم اپنے سگے ماں باپ کی بھی بزرگی میں خدمت کرتے کرتے ایک جملہ منہ پہ آ جاتا ہے، اللہ ان کی مشکل آسان کرے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہمارے ماں باپ جب بچپن میں ہمیں پال رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بستر پہ ہوتے ہیں، ہم بھی چل نہیں رہے ہوتے، تو ہر لمحہ دعا دے تو خدا میرے بچوں کی عمر طویل کرے، خدا میرے بچوں کو صحت دے. جیسے ہی وہ آنے والی خواتین نے کہا کہ تمہارا شوہر کیسا، اس نے کہا نہ یہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کو آرام آ جائے، نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آ جائے. اور دو تین اور اسے سخت جملے کہے. لبیب کا دل دکھ سے بھر گیا. بارے لہا اب یہ وقت آ گیا، میں ان پر بوجھ ہوں، مشکل کا سبب ہوں. تو دل سے فریاد کر رہا تھا، زبان تو ہل نہیں سکتی تھی. دل کی فریاد کو خدا نے سنا. دل سے فریاد کیا کر رہا تھا؟ یا تو خدا مجھے شفا دے دے، میں صحت یاب ہو جاؤں، یا مجھے موت دے دے تاکہ یہ لوگ میرے اس تکلیف سے آزاد ہو جائیں. ابھی دل سے فریاد کر رہا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ کہا ایک بارگی میرے پورے جسم میں درد اٹھا، میں درد کی شدت کی تکلیف سے رونے لگا، میری آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. روتے روتے ایک بارگی لبیب سو گیا. اب سو کے جو آنکھ کھلی اچانک تو دیکھا کہ میرا ہاتھ میرے سینے پر ہے. میں حیران کہ میرا ہاتھ تو میں اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، یہ سینے تک کیسے آ گیا؟ کہا میں نے اپنے جسم کو اٹھایا، اٹھ گیا. میں بستر سے کھڑا ہونا چاہا، کھڑا ہو گیا. میں چلتا ہوا کمرے سے باہر گیا. ایک سال کے بعد میں نے اللہ کا آسمان دیکھا، اور جب آسمان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ جملے آئے، یا قدیم الاحسان لکل حمد، اے اپنے بندوں پر ہمیشہ سے احسان کرنے والے، تو ہی حمد کے لائق ہے. صلوات پڑھی بابا سے پورا. تو پروردگار عالم صریخ المستصرخین ہے، وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی فریاد کو پہنچتا ہے. اور میں نے کل بھی مجلس میں آپ کے سامنے کہا تھا، ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے، ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے اگر خدا نے کائنات میں چہاردہ معصومین نہ بھیجے ہوتے. یہ چاہتے ہیں معصومین ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی، خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور اللہ نے اپنی صفات کا عکس ان چاردہ معصومین میں رکھا. اسی لیے چاردہ معصومین مظہر کبریا ہیں. کبریا خدا کی ذات، خدا کی ذات کی صفات کا مظہر ہیں. تو اگر خدا فریاد سن کر پہنچتا ہے اور صاحب احسان ہے، تو پروردگار عالم نے ان ائمہ معصومین کو، ان چاردہ معصومین کو پروردگار عالم نے صاحب احسان بنایا ہے. اور کیسے بنایا ہے؟ جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ. رسول اسلام کی ایک حدیث، بہت خوبصورت حدیث جو سنیں گے تو آپ کو لذت ملے گی. وہ کیا حدیث ہے؟ جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے علی کے فہم کو میرے فہم کی مانند بنایا. فہم کیا ہے؟ سمجھ، صلاحیت جو خدا سمجھنے کی، سوچنے کی دیتا ہے. کہ اللہ نے علی کے فہم کو میرے فہم کی مانند بنایا ہے. اگر پروردگار عالم ساری کائنات میں خدا نے جو حلم بانٹا ہے، حلم برداشت، پیشن، جو اللہ نے حلم بانٹا ہے، کہ اگر اللہ ساری کائنات میں بانٹنے والا حلم جمع کر کے ایک مجسم شکل میں بنا دے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے. اگر کائنات کے ساری برداشت کو، سارے حلم کو جمع کر کے ایک مجسم شکل میں ڈھال دیا جائے، تو علی ابن ابی طالب ہوں گے. علی نے کتنا برداشت کیا؟ کائنات کی مظلوم ترین ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. پھر رسول کہتے ہیں، اللہ نے جتنی عقلیں تقسیم کی ہیں، اگر تمام عقلوں کو جمع کر کے مجسم شکل میں بنا دیا جائے، تو وہ حسن مشتبہ ہوں گے. کہ اللہ نے کائنات میں جتنی سخاوت بانٹی ہے، اگر کائنات کی تمام سخاوتوں کو جمع کر کے ایک مجسم شکل بنا دی جائے، تو وہ حسین ابن علی ہوں گے. علی حسین ابن علی کتنے سخی ہیں کہ اگر کائنات کی سخاوت کو، صرف اس دنیا کی نہیں، کائنات کی سخاوت کو جمع کر کے مجسم کریں، تو جو ذات بنے گی وہ حسین ابن علی ہیں. اتنے سخی ہیں مولا حسین. پھر کہا رسول نے، اگر تمام صفات کو، تمام خوبیوں کو جمع کر کے ایک مجسم شکل میں ڈھالا جائے، تو وہ شکل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی. تو رسول کہہ رہے ہیں، جتنے سخی امام حسین ہیں، اتنا کوئی سخی ہو نہیں سکتا. کیوں؟ مظہر کبریا ہیں، اللہ کی سخاوت کا عکس ہے ان میں. اور کس طرح عکس ہے؟ کتاب ہے معجزات امام حسین. میں وہاں سے روایت پڑھ رہی ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے حسین کتنے سخی ہیں. اس کتاب میں روایت ہے کہ حاکم شام کا زمانہ تھا، اور اس کے دربار میں آنے والا ایک طبیب، ڈاکٹر، ایک طبیب تھا جو اس کے دربار میں آتا جاتا تھا، آل محمد کے خلاف حدیثیں سنتا تھا. تو چونکہ اس زمانے میں امام حسین وقت کے امام تھے، یعنی امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا اور بادشاہ حاکم شام تھا، مگر کیونکہ وہ حاکم کے دربار میں جاتا تھا، تو وہ امام حسین کو وقت کا امام نہیں مانتا تھا، کہا میں ان کو امام نہیں مانتا. ایک مرتبہ کہتا ہے، میری دکان پر ایک درویش آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے اس وقت کے امام حسین ہیں؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے، میں نہیں مانتا. کہا تجھے پتا ہے امام حسین کی کم ترین صفت حسین ابن علی کی یہ ہے کہ حسین کا سارا مال محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے وقف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی بیوہ یتیم حسین کے در پہ جائے اور اسے نہ ملے. اسے کہا میں سن رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے، میں خود ہی دیکھوں گا، خود آزماؤں گا، اگر اس بات پہ پورے اترے تو ٹھیک ہے، مان لوں گا، میں ابھی نہیں مانتا حسین کو امام. کا کچھ دنوں کے بعد اس طبیب کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، بیمار ہو گئی. جب وہ بیوہ عورت بیمار ہوئی، اس کا بچہ آیا اس طبیب کے پاس کہ میری ماں بیمار ہو گئی، اس کا علاج کر دیجئے. یہ طبیب اس بیوہ کے گھر آیا اور جانتا تھا یہ شیعان اہل بیت کا گھر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں. ایک مرتبہ جا کے اس بیوہ عورت کو دیکھا اور اس کے بیٹے سے کہا، تیری ماں کا علاج میں کر دوں گا، مگر تو مجھے گھوڑے کا جگر لا دے، گھوڑے کے جگر سے میں دوائی بناؤں گا، تیری ماں سے احتیاب ہو جائے گی. وہ غریب لڑکا کہتا ہے، میں یتیم ہوں، میرا باپ بھی نہیں ہے، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گھوڑے کا جگر، میرے پاس تو کوئی گھوڑا نہیں ہے. کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے تمہیں دوا بتا دی، اگر تم کسی گھوڑے کا جگر لے آؤ گے تمہاری ماں صحتیاب ہو جائے گی، میں دوا بنا دوں گا. کہا، میں کیا کروں؟ تو ایک بارگی کہتا ہے، تم امام حسین کو مانتے ہو؟ کہاں. کہا، جاؤ ان سے مانگو، تم کہتے ہو تمہارے مولا ہیں، تمہیں دے دیں گے. اٹھا اس بیوہ کا بیٹا، وہ یتیم بچہ اٹھا گیا مولا حسین کے در پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، غلاموں نے دروازہ کھولا. مولا کے سامنے جا کے کہتا ہے، آقا حسین، میری ماں بیمار ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ گھوڑے کا جگر لاؤ گے تو میں دوا بناؤں گا. مولا نے کہا، اچھا. مولا نے غلام کو بلایا، کہا، جاؤ میرے استبل میں جا کے گھوڑا ذبح کرو اور اس کو جگر نکال کے دو تاکہ اس کی ماں کی دوا تیار ہو. گھوڑا ذبح کیا گیا، جگر نکال کے اس بچے کو دیا گیا. وہ پہنچا طبیب کے پاس، طبیب حیران ہے، کہا، کہاں سے لائے ہو؟ کہا، مولا حسین کے پاس سے لایا ہوں. مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو ذبح کروا کے جگر دیا. اب جب اس نے یہ دیکھا نا، کہا، کس رنگ کا گھوڑا تھا؟ کہا، فلا رنگ کا تھا. کہا، اس رنگ کے گھوڑے کا جگر تھوڑی کہا تھا، فلا رنگ کے گھوڑے کا جگر لاؤ گے تو دوا تیار ہوگی. اب پریشان پھر گیا مولا حسین کے پاس، کہا، مولا میرا طبیب کہہ رہا ہے اس رنگ کا گھوڑا ہوگا تو اس کے جگر سے دوا تیار ہوگی. مولا نے کہا، مت پریشان ہو. غلام کو بلایا، کہا، اس رنگ کا گھوڑا میرے استبل میں ہے، جاؤ اسے ذبح کرو اور اس کا جگر نکال کے لاؤ. دو جگر نکل آئے. آیا پھر حیران ہے، دونوں مرتبہ جگر لے کر آیا. کہا، اچھا اس میں یہ خوبی تھی، اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ کہا، ایسی. کہا، نہیں ایسی نہیں، ایسی آنکھوں والی اگر گھوڑی ہوگی تو اس کا جگر لاؤ. ایسا پانچ مرتبہ کیا. مولا حسین نے پانچ مرتبہ اپنے استبل کے گھوڑے ذبح کروا کے ان کا جگر اس یتیم بچے کے ساتھ بھیجا. جاؤ جا کے اس کی ماں کی دوائی تیار ہو جائے، جا کے طبیب کو دے دو. اب جب یہ پانچ جگر اس کے سامنے رکھے تھے طبیب کے سامنے، حیران ہوا، اٹھا، اٹھ کے امام حسین کے دروازے پہ آیا. غلام کھڑا تھا، غلام سے کہا، ذرا مجھے استبل میں لے چلو. استبل میں لے کے گیا غلام، دیکھا پانچ گھوڑے ذبح کیے ہوئے پڑے ہوئے. کہا، ان کو کیوں ذبح کر دیا پانچوں کو؟ کہا، مولا کے در پہ ایک یتیم آیا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، اس کے علاج کے لیے جگر چاہیے تھے، اس لیے ہم نے یہ پانچوں گھوڑے ذبح کر کے اس کو جگر دیا. اب یقین آ گیا، واقعا حسین ابن علی کا مال محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے ہے. جب یقین آ گیا تو مولا حسین کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. کہا، نہیں میں مولا کو زحمت نہیں دوں گا، جب مولا خود دروازے سے باہر آئیں گے تو میں مولا کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا. ایک بار کی مولا کسی کام کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، جیسے ہی مولا نے گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھا، اس نے مولا کے قدموں کا بوسہ دیا، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. مولا نے کہا، کیا کر رہا ہے تو؟ کہا، میں آپ کی امامت پر ایمان لایا، مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے، میں آپ کا ماننے والا بننا چاہتا. کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کہا، مجھے آپ کی امامت کا یقین نہیں تھا، یہ پانچ گھوڑے جو ذبح ہوئے ہیں میں نے ہی کروائے ہیں، فقط آپ کو پہچاننے کے لیے. مولا نے کہا، اچھا تو میری امامت کو نہیں مانتا تھا، آ میرے ساتھ، میں تجھے بتاتا ہوں امامت کیا ہوتی ہے. امام اس کو لے کے آئے اپنے استبل میں، اور استبل میں جہاں وہ پانچوں گھوڑے ذبح کیے ہوئے پڑے تھے، آقا مولا حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلایا، کہا، بار الہ، میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے دوستوں کی رضا کے لیے، تیرے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں کو خدا اپنا دوست کہتا ہے، ولی کہتا ہے، اس لیے معصوم کہتے ہیں ہمارے ولی لوگوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں. امام حسین دعا کر رہے ہیں، بار الہ میں نے پانچ گھوڑے ذبح کیے تیری رضا کے لیے، تیرے دوستوں کی رضا کے لیے، اگر تیری نگاہ لطف و کرم میں ہم اہل بیت کی عظمت ہے تو تجھے واسطہ میرے نانا رسول اللہ کا، تجھے واسطہ میرے بابا مشکل کشا کا، تجھے واسطہ میری مادر گرامی سیدہ طاہرہ کا، تجھے واسطہ میرے بھائی حسن مشتبہ کا، ان گھوڑوں کو زندہ کر دے. کہا، ابھی مولا کی زبان سے جملہ ادا ہی ہونے پایا تھا، ہاتھ نیچے بھی نہیں کرنے پائے تھے مولا دعا کے، کہ ایک بار کی پانچوں گھوڑے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. سلوات امامت کا اختیار دکھایا آقا مولا حسین نے اس چاہنے والے کو، اس ماننے والے کو، کہ اللہ نے آئمہ کو دنیا اور آخرت پہ اختیار دیا ہے، اور حسین ابن علی کا اختیار بہت وسیع ہے. میں اور آپ حسین کی فرش عزا پہ، آقا کی فرش عزا پہ، ہم سب قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. سورہ حجرات پہ میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, اور کل کی مجلس تک میں سورہ حجرات کی دو آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایک آیت مکمل نہیں ہونے پائی تھی, ٹائم ختم ہو گیا تھا, اس کا ایک جملہ وضاحت کے لیے تھا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہ جب میں نے کل کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچا رکھو, بلند نہیں کرنا رسول کی آواز سے, اور اگر تم نے بلند کیا تو پھر کیا ہوگا, انتخ بتا اعمالکم, ہم تمہارے اعمال کو حبط کر لیں گے. عربی میں حبط, اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ضبط کر لیں گے, یعنی تمہاری نمازوں کے تمہارے روزوں کے اعمال کی جزا تمہیں نہیں ملے گی, اعمال حبط ہو گئے. کیوں؟ تمہارے گناہ کی وجہ سے, تم نے ادب نہیں کیا, تم نے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کی. اچھا, اس بات کی وضاحت کے لیے میں جناب سالت باپ کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی, مجھے وضاحت نہیں کرنی پڑے گی, آپ سمجھ جائیں گے. وہ حدیث کیا ہے؟ جناب سالت ماب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب سالت ماب ارشاد فرماتے ہیں, صرف رسول خدا کے جملے آپ کے سامنے سے بات, میرا جملہ نہیں ہے, کوئی الکاکی کا بھی اضافہ نہیں ہے, فقط رسول کے جملے. جناب سالت ماب ارشاد فرماتے ہیں, اے والدین کے نافرمان, تو جو چاہے عمل کر لے, تیرا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا. تو جو چاہے نیک عمل کر لے, کوئی عمل تیرا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا, تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. جنت تو بہت دور کی بات ہے, تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے, کسی کی ماں اس سے ناراض ہے یا کسی کا باپ ناراض ہے, وہ لاکھ نمازیں پڑھے, قرآن پڑھے, روزے رکھے, غریبوں میں خیرات تقسیم کرے, لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو رسول کہہ رہے ہیں تیرے کسی نیک عمل کی جزا تجھے نہیں ملے گی, یعنی نیک اعمال حبط ہو گئے, ضبط ہو گئے. ایسے ہی رسول اسلام کی ایک اور حدیث, حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے, ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ لکڑی کو آگ میں رکھ دیجئے, کیا لکڑی سالم رہے گی؟ اس کی شکل ہی ختم ہو گئی, راکھ بن گئی. کہا اگر کسی مومن کے دل میں حسد آ جائے, ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں. اور اسی ایمان کے سبب ہم مومن کہلاتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے, کسی کے لیے بھی حسد آ گیا, یہ حسد تمہارے ایمان کو کھا جائے گا. نام تمہارا مومنوں والا ہے مگر قلب میں ایمان ہی نہیں ہے. اور جب ایمان ہی ختم ہو گیا, جب مومن ہی نہیں رہے, تو جنت کہاں کی؟ اللہ نے جنت تو مومنوں کے لیے سجائی ہے, کہاں کی شفاعت اگر ہم مومن ہی نہیں رہے؟ تو پتہ چلا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ادب کا خیال نہ کیا, اپنے بڑوں کا ادب, آئمہ معصومین کا ادب, رسول خدا کا ادب, خدا کا ادب, اگر ہم نے ادب اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا, تو پھر ہمارے نیک اعمال خدا حبط کر لے گا, ضبط کر لے گا. اچھا, آج میں آپ کے سامنے چار آیتوں کو پیش کروں گی, آیت نمبر 3, 4, 5 اور 6. مگر ان آیتوں کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں. اگر ہم اپنے بچے کو کوئی بات روزانہ کہیں, تو دودھ پی رہے ہو نا صبح ناشتے میں, گرانا نہیں کپڑوں پہ, یونیفارم خراب ہو جائے گا. چلو گر گیا, اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, صاف کر دیا. دوسرے دن کہا, تیسرے دن کہا, اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں, وہ بار بار گرا رہا ہے, کوشش ہی نہیں کرتا کہ نہ گرے. میں اور آپ کیا کریں گے بتائیے, اپنے دل سے کیا کریں گے؟ غصہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ڈانٹیں گے نہیں ڈانٹیں گے؟ برا بھلا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ روز ایک بات کہہ رہے ہیں, آرام سے پیو, نہیں گرے گا. تو اگر کوئی بار بار سن کے نہ مانے, تو اسے دنیا کی زبان میں نالائق کہتے ہیں. اور حسین کا عزادار کبھی نالائق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حسین کی فرش عزا ہماری ہدایت کرتی ہے. ایک ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست آپ کے سامنے کرنی ہے, وہ کیا؟ کہ جب بھی ہم فرش عزا پہ جاتے ہیں, کسی گھر کی مجلس میں جائیں, کسی امام بارگاہ میں جائیں, چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی خواتین بھی ہیں, کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہیں, اور اگر نہیں رکھی بچوں کے لیے, تو نیاز بڑھتی ہے, تبرک بڑھتا ہے. اور جب مجمع بہت ہو تو بانٹنے والی بھی کیسے بیچ میں گھسے, مجلس ڈسٹرب ہوگی, ایسی اچھال دیا کرتے ہیں کہ لوگ کھاتے ہیں. اب جب کھایا وہیں چھوڑا کاغذ رہ پر اور اٹھ گئے فرش عزا سے. فرش عزا کیا ہے؟ اس فرش عزا پر میرے اور آپ کے آٹھویں امام, امام ضامن و سامن, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, جب مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے, جب عزادار مولا کے چلے جاتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں عرش سے اتر کر اس فرش ازا پہ اپنے پروں کو رگڑتے ہیں، اس لیے کہ جب فرش ازا سے پروں کو رگڑتے ہیں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے پروں میں کہ ایسی خوشبو بہشت میں بھی نہیں ہے. تو جس فرش ازا پہ آ کے ملائکہ اپنے پیر رگڑے، میں اور آپ اپنی غلطی سے، نادانستگی میں یا دانستگی میں، جان بوجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے، اگر ہم اسی فرش ازا پہ کوڑے کا ڈھیر چھوڑ کے چلے جائیں. منتظمین مجھ سے مختلف جگہ پہ لوگوں نے کہا کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں ہم فرش اٹھاتے ہیں تو اتنا کوڑا ہوتا ہے کہ سر جھک جاتا ہے. مولا ہم نے تو مجلس کے لیے فرش بچھایا تھا، اگر کچھ نیاز بٹی بھی ہے رکھ لیجئے، چلے بھوک لگ رہی ہے، کوئی ڈائبٹک ہے، کچھ ہے، آپ نے کھایا، آپ اس ریپر کو اپنے بیگ میں ڈال لیجئے. کون سی خاتون ہے جس کے پاس ہینڈ بیگ نہ ہو؟ اگر بیگ میں نہیں ڈالا، کہیں ڈسٹ بن نظر آ رہا ہے اس میں ڈال دیجئے، ڈسٹ بن نظر نہیں آ رہا اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیے، گھر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے. فرش ازا کی حرمت کا خیال کیجئے اور یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیے، اپنے گھر والوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم صاحب عقل ہیں، ہم صاحب ہدایت ہیں، ہماری ہدایت فرش ازا پہ ہوتی ہے. تو سورہ حجرات آپ سن رہے ہیں، سورہ حجرات کا پیغام ہمارا عمل کرنا ہے تو آج سے شروع کیجئے کہ اگر آج فرش ازا اٹھے تو منتظمین بھی حیران رہ جائیں کہ آج فرش ازا چمک رہی ہے، ذرا بھی کوڑا نہیں ہے. اچھا اب آئیے سورہ حجرات کی تیسری آیت. اب پروردگار عالم نے دو آیتوں میں ادب بیان کیا، تین آیتوں میں جو لوگ ادب کریں گے، اگر میں اور آپ فرش ازا کو چمکا کے رکھیں گے اجر کیا ہے، یا کوئی بھی نیکی کریں گے ادب کے ساتھ تو اس کا اجر کیا ہے، خدا نے بیان کیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. پروردگار عالم سورہ حجرات کی تیسری آیت میں کہتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول کی آواز سے، کہ ہماری آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے، ہم ہلکے بولیں. اب خدا کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول کی آواز سے، اولائک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. کس بات کا؟ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے تقوی سے. آپ کے ذہنوں میں میری کل کی مجلس کا اگر جملہ ہو، میں نے کہا تھا تقویٰ کو اگر آسان ترین اردو میں بتائیں تو کیا کہیں گے؟ گناہ سے بچنے کی طاقت. اللہ کہہ رہے جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں رسول کی آواز سے، میں نے ان کے دلوں میں تقویٰ دیکھا ہے، آزما لیا ہے، ان کے دلوں میں طاقت ہے تقویٰ کی، وہ گناہ سے بچتے ہیں، خوف خدا ہے. تو اگر کسی کے اندر یہ ادب ہے تو خدا اجر کیا دے گا؟ اسی آیت میں کہا، تیسری آیت میں، لہم مغفرت و اجر کبیر، اجر عظیم، عظیم اجر دے گا. کیا کہا؟ مغفرت، ہم اسے مغفرت عطا کریں گے اور اجر عظیم عطا کریں گے. اچھا مغفرت، جو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا، گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے، یقین جانیے اگر ہم ایک لمحے کو غور کریں، کس بات پہ؟ پروردگار عالم کا حکم ان فرشتوں کو، کرامان کاتبین کو جو ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ان فرشتوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر میرا کبھی کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، کوئی میرا بندہ گناہ کرتا ہے، 60 گھنٹے تک مت لکھنا. اللہ اکبر، کوئی اس خدا جیسا خدا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا کریم ہے. کہا اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرے 7 گھنٹے تک مت لکھنا. کیوں؟ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا، گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی ہم جیسا ہے، لاپرواہ ہے اور بھول گئے کر کے، اور وہ گناہ لکھ دیا گیا، تو خدا نے کہا کہ جب بھی سے یاد آئے گا، یہ میری بارگاہ میں خلوص نیت سے توبہ کرے گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میں اس کو بخش دوں گا. تو یہ توبہ خود خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لطف الہی ہے توبہ، عبادت ہے توبہ. اب خدا کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں ادب رکھیں گے ان کو پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ مغفرت. اچھا جب میں اور آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو نماز شب میں ہم بار بار دہراتے ہیں دعائے قنوت میں العفو، العفو، عفو مغفرت، معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے. عفو کے معنی بھی مغفرت ہے، معاف کرنا ہے گناہوں کا، اور مغفرت کے معنی بھی گناہوں کا بخشا جانا ہے. کیا فرق ہے عفو میں اور مغفرت میں، فرق کیا ہے؟ تو ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ عفو کے معنی ہیں خدا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اور ایسے بخش دے کہ میدان قیامت میں ہم سے سوال نہ کرے. گناہ بخش دیے خدا نے زندگی میں، یہ ہے عفو. خدا کہہ رہے ہیں جس کی زندگی میں ادب ہوگا میں اسے عفو نہیں، لہم مغفرتن، میں اسے مغفرت دوں گا. کہا مولا مغفرت کیا ہے؟ تو کہا مغفرت یہ ہے کہ خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے بعد خدا اپنے فضل و کرم سے اس کی ذات میں وہ صفات پیدا کر دے گا کہ آئندہ اس سے گناہ ہی نہ ہونے پائے، صفات و کمالات عطا کر دے گا. اسے کہتے ہیں مغفرت، کہ گناہ بھی بخشے جائیں اور خدا لائق بہشت بھی بنا دے، خدا ذات و کردار میں خوبیاں جمع کر دے. تو کہا اگر تمہاری زندگیوں میں ادب آ جائے گا میں تمہاری مغفرت کروں گا، وہ اجر عظیم، اور تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا. کیا اجر عظیم؟ یقیناً جنت کے بلند ترین مرتبے عطا کروں گا. جس طرح دنیا میں سب کا رتبہ برابر نہیں ہے نا، ایسے ہی جنت میں بھی سب کا رتبہ برابر نہیں ہوگا. جنت میں رتبہ، جس نے دنیا میں جتنا جہاد کیا ہوگا، جس نے دنیا میں جتنا صبر کیا ہوگا، جس نے دنیا میں جتنا شکر کیا ہوگا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. تو کہا خدا نے تیسری آیت میں، جو لوگ اپنی زندگی میں ادب رکھتے ہیں، اللہ کا، رسول کا، آئمہ معصومین کا، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، میں انہیں مغفرت عطا کروں گا، اجر عظیم عطا کروں گا. پھر اللہ نے چوتھی آیت میں کہا، ان الذین ینادون کا من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے حبیب، وہ لوگ جو تمہیں پکارتے ہیں، ینادون کا، آوازیں دیتے ہیں زور سے، من وراء الحجرات. یہ جو چوتھی آیت میں لفظ آئے نا حجرات، حجرات ہے حجروں کی جمع، یعنی ایک کمرہ حجرہ ہے، کئی کمرے ہیں تو حجرات ہے. رسول کی زوجات کہیں تھیں تو سب کے الگ الگ حجرے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب، یہ لوگ جو تمہارے حجروں کے پیچھے سے زور سے آوازیں دے کے بلاتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں زور سے آوازیں دے کے بلاتے ہیں نا پیچھے سے، یہ نہیں سمجھتے، نہیں ان کے پاس عقل. کیا نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ادب کریں گے، لہم مغفرت، جو اس سے پہلی والی آیت میں بتایا، ہم یہ اجر دیں گے، ان کو بخش بھی دیں گے، ان کو جنت میں بلند مرتبہ بھی عطا کریں گے. صلوات پڑھے بابا سے. پھر پروردگار عالم نے پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا، بولا انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، کتنا صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، تمہیں آوازیں نہ دیتے چلا چلا کے. کیا میں نے کل کہا تھا، چیخ رہے ہیں یا محمد اخرج الینا، آؤ محمد باہر. اب خدا قرآن میں پانچویں آیت میں کہہ رہا ہے، اگر یہ لوگ تمہیں زور زور سے نہ پکارتے، ولو انہم صبروا، ذرا سا صبر کر لیتے، تم اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں تو آتے ہی. اگر یہ ذرا سا صبر کر لیتے، لکانا خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا. یہ جو گناہگار ہو گئے نا کر کے گناہ، رسول کو زور زور سے آوازیں دے کے، اگر یہ صبر کر لیتے، لکانا خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا. اچھا، اور پھر خدا نے آیت ختم کس جملے پہ کی، واللہ غفور الرحیم. علماء تفاسیر میں بحث ہوئی، اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان کا کہ جو لوگ گنہگار ہیں، جو رسول کو زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، اپنی آواز بلند کر کے بات کرتے ہیں، تو گناہگاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے اپنی صفت غفور الرحیم کیوں بیان کی؟ اپنی کوئی اور سی صفت بیان کر دیتا. خدا اللہ کے ایک ہی نام تو نہیں نا، اللہ کا رازق بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، مگر یہاں پہ کہا غفور الرحیم. تو علماء تفاسیر اس نقطے پہ پہنچے، اللہ نے یہاں غفور الرحیم اس لیے کہا کہ اگر تم سے زندگی میں کبھی بھی بے ادبی ہو جائے، ماں کی، باپ کی، ساس سسر کی، شوہر کی، کسی کی، پڑوسی کی، اگر زندگی میں کبھی بھی بے ادبی ہو جائے اور تم اپنے گناہ پہ پشیمان ہو جاؤ، میں اس سے بھی معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے، اور پھر میری بارگاہ میں خلوص نیت سے توبہ کرو گے، واللہ غفور الرحیم، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. اور بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی گناہ دنیا میں بخشوا کے جائیں، تاکہ جب ہمارا منزل آخر آئے، ہماری نزا کا وقت آئے، ہماری روح ایسے نکلے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، ہم پہ نزا کی سختی نہ آئے. تو خدا نے پانچویں آیت میں کہا کہ اگر تم اپنے گناہ پہ نادم ہوگے، تو اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا، یہ پانچ آیتیں سورہ حجرات کی ابتدائی، ان پانچوں آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ان کے ادب پہ گفتگو کی. جب مدینے میں یہودی آتے تھے تو یہودی اعتراض کرتے تھے، ارے ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے. کیوں؟ تمہارے نبی نے تو اپنے احترام میں پانچ آیتیں لکھ ڈالی. کیا ہمارے نبی نے نہیں لکھی؟ نعوذ باللہ، یہ ہمارے خدا کا کلام ہے، اور بے شک یہ خدا اپنے حبیب کا ادب و احترام چاہتا ہے. کیوں؟ آج اس کی وجہ سنیے. اس لیے ادب و احترام چاہتا ہے کہ رسول کی زندگی میں بھی کچھ لوگ تھے جو رسول کی بات نہیں مان رہے تھے، اور آج تک کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول کی بات نہیں مانتے، بے ادبی رسول کرتے ہیں. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. رسول کی زندگی میں جب جناب رسالت مآب ہجرت کا آٹھواں سال تھا، رسول اسلام مدینے سے نکلے. کیوں؟ مکے کو فتح کرنا ہے. مکے کے کافر ہم پہ یلغار کر رہے ہیں, دشمنیاں کر رہے ہیں, مکے کو خانہ خدا کو آزاد کرانا ہے, فتح کرنا ہے. جب رسول نکلے ہیں مدینے سے, ماہ رمضان تھا, رسول کا روزہ تھا, رسول کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا, بہت سارے لوگ تھے, کچھ سواریوں پہ تھے, کچھ پیدل تھے, سب کا روزہ تھا. جب رسول مدینے سے نکل کر ایک مقام پر پہنچے, اس مقام کا نام تھا کراع الغمیم. جب اس مقام پر پہنچے تو افطار کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. جیسے ہی افطار کا وقت ہوا, جناب رسالت مآب نے اپنے صاحب سے کہا پانی کا برتن لاؤ. پانی کا برتن لا کے رسول کو دیا گیا. رسول نے روزہ افطار کیا. کہا سارے مسلمان روزہ افطار کریں, افطار کا وقت ہو گیا ہے. سب نے رسول کا عمل دے کے روزہ افطار کیا. رسول کر رہے ہیں, افطار کا وقت ہو گیا ہے, مگر ان لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جس نے روزہ افطار نہیں کیا. اب لوگ کہیں کرو روزہ کھولو, رسول نے کھول لیا ہے, سب کھول لیں افطار. نہیں, ابھی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں, ہم فضیلت چاہتے ہیں, جب تک روزہ برداشت کر سکے. ارے آپ اللہ اور رسول سے زیادہ اسلام جانتے ہیں؟ اسلام کیا نام ہے؟ تسلیم سے نکلا ہے, قبول کرنے سے, تسلیم سے اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کا رسول کہہ دیا اطاعت کرو. چوچرا کی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ چوچرا کرنے والا شیطان ہے. نہیں مانے وہ لوگ, انہوں نے روزہ نہیں کھولا تو رسول نے کہا یہ اساتا ہے, یہ گناہگار لوگ ہیں. تو پتا کیا چلا, رسول کی زندگی میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو رسول کی بات 100% نہیں مانتے تھے. اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیتوں کو رسول کے ادب سے مخصوص کیا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ کہیں گے چلو رسول کے زمانے میں تھے, اب تو نہیں, اب بھی ہیں, بڑھ کر ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رسول کی اور اسلام کی خلاف ورزی کرتے. کون؟ طالبان, داعش, یہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں, بے گناہ معصوم بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, مرد مرتے ہیں, یہ جو گلے کاٹے جاتے ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرو؟ کہاں میرے رسول نے کہا ہے کہ بے گناہ مسلمانوں کو تہ تیغ کرو؟ کہاں رسول نے عمل کر کے بتایا کہ بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کر ڈالو؟ کہیں ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اور رسول کے حکم کی بے ادبی کرتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے. اس لیے سورہ حجرات کی ان 5 آیتوں کی ضرورت قیامت تک رہے گی, جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے, لوگ 100% اطاعت نہ کرنے لگے. ہر زمانے میں لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا, اب آئیے 6 آیت پہ. 6 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انجاکم فاسقم بالنبائن فتبینوا. پروردگار کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان, اگر تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے, فاسقم بالنبائن, نبا خبر, اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے, فتبینوا, پہلے یقین مت کیا کرو. فاسق لایا ہے, پہلے تحقیق کر لیا کرو. اللہ نے قانون دیا, پہلا قانون میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کو کہا تھا, اللہ اور رسول سے قدم آگے نہ بڑھے. دوسرا قانون میں نے کل آپ کو دیا, تمہاری آوازیں بلند نہ ہو, بے ادب نہ ہونا. تیسرا قانون خدا آج میں آپ کے سامنے 6 آیت سے پیش کر رہی ہوں, فتبینوا. جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے, یقین نہ کرو, تحقیق کرو. اور خصوصیت سے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے, فاسق, اچھا فاسق کسے کہتے ہیں؟ مسلمان جو اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. مومن جو با ایمان ہو گیا, ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان لایا اور چہارہ معصومین پر ایمان رکھنے لگا, وہ مومن ہے. فاسق کون ہے؟ وہ شخص جو کلمہ بھی پڑھتا ہے رسول کا, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, مگر جب گناہ کا مرحلہ آتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتا ہے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں ہے. اس لیے کتاب عدت الدائی میں روایت ہے, اور یہ روایت جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول خدا بیان کر رہے تھے, اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا میرے بندو سنو, پروردگار عالم نے مجھے بتایا میدان قیامت میں ایک گروہ آئے گا جن کے نیک اعمال بہت ہوں گے. بہت نیک لوگ تھے, نیک اعمال اتنے تھے کہ مصری کپڑے کی مانند چمک رہے تھے. اس زمانے میں مصر کا کپڑا بہت اچھا شاندار ہوتا ہوگا. تو رسول نے کہا اتنے نیک اعمال تھے کہ مصری کپڑے کی طرح چمک رہے تھے, مگر خدا نے جب ان کو دیکھا تو کہا جبرائیل انہیں جہنم میں ڈال دو. اتنے نیک عمل چمک رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے جبرائیل ان سب کو جہنم میں ڈالو. تو جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہا پڑھتے تھے. کہا اللہ کے رسول کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. کہا پھر؟ کہا وجہ یہ تھی جیسے ہی حرام آتا تھا حرام کو فوراً اختیار کرتے تھے, حرام سے نہیں بچتے تھے. اور اگر ایک لقمہ حرام کسی کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک کی اسی کوئی عبادت قبول نہیں. اب وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں قبول کہاں ہو رہی ہے, روزے رکھ رہے ہیں قبول کہاں ہو رہے ہیں, مستحقوں کی مدد کر رہے ہیں قبول کہاں ہو رہا ہے, اس لیے کہ حرام چلا گیا پیٹ میں. دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر شکم میں حرام غذا چلی جائے. رسول نے کہا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آپ کہا خدا نے اس 6 آیت میں اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتح بینو, پہلے تحقیق کیا کرو سچی ہے کہ جھوٹی ہے پھر یقین کرنا. اچھا یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل جب ہوئی تھی کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو مدینے کے باہر سے لوگ آتے تھے اور اسلام کو قبول کرتے تھے. مدینے کے باہر سے قبیلہ تھا, قبیلہ بنی مستلخ, میم سواد توئے لام گول والی قاف. ہو سکتا ہے میری پروناؤنسیشن غلط ہو عربک میں, لیکن اس کو پڑھا جائے گا مستلخ. ایک قبیلہ بنی مستلخ تھا, اس میں سے ایک گروہ آیا, اس گروہ کا سربراہ کا نام تھا حارث بن زرار خزائی. یہ حارث آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور جب جانے لگا تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں, میں آپ کی نبوت کا بتاؤں گا, اگر لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو ہم سارے واجبات بھی ادا کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, اور چونکہ ہمارے علاقہ زرعی ہے جو ہم پر زکات واجب ہوگی, میں اس زکات کو لوگوں سے لے کے جمع کروں گا, آپ کسی کو بھیج کے زکات منگوا لیجیے گا. رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اپنے قبیلے میں, جا کے رسول کا تذکرہ کیا, لوگ مسلمان ہو گئے, نمازیں پڑھنے لگے, رسول پر ایمان ہے, خدا پر ایمان ہے, روزے رکھ رہے ہیں, سال پورا ہوا, زکات کو جمع کیا. کافی دن تک حارث بن زرار خزائی انتظار کرتا رہا, اب کوئی آئے مدینے سے, اب کوئی آئے, کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا تو انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے, رسول کسی کو بھیجے تو میں اس زکات کا مال اس کے حوالے کروں, رسول تک پہنچ جائے. جب کافی دن گزر گئے کوئی نہیں پہنچا تو حارث نے کہا چلو میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے اپنے چند لوگوں کو سمیٹا کہ پورے گاؤں کا, پورے قبیلے کا, یہ پورا زکات کا مال ہے, یہ امانت ہے جو مجھے رسول تک پہنچانی ہے. چند لوگوں کو ساتھ لیا, کچھ ہتھیار لے لیے, ایسا نہ ہو راستے میں کوئی ڈاکو حملہ کرے, یہ زکات کا مال کوئی لوٹ کے لے جائے, گناہ ہو جائے گا, یہ امانت ہے. ہتھیار لے لیے تھوڑے سے اور چند لوگوں کو ساتھ لیا چلا. یہ اپنے علاقے سے نکلا, ادھر رسول نے ولید بن عقبہ سے کہا ولید تم میری طرف سے جاؤ اور اس قبیلے سے جا کے زکات لے کر آؤ. وہ ادھر سے نکلے, ادھر سے ولید بن عقبہ نکلا, شہر مدینہ کے باہر نکلا, دور سے آتا ہوا دیکھا کہ حارث آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارا اموال ہے اور ہتھیار بھی ہیں. اس ولید کو جس کو رسول نے بھیجا تھا, اس نے ایک گناہ اس قبیلے میں کیا تھا اسلام لانے سے پہلے, ایک گناہ کیا تھا اس قبیلے میں, یہ ڈرتا تھا ایسا نہ ہو مجھ پہ حملہ کر دے. اب جب دور سے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہتھیار لیے ہوئے, یہ نہیں گیا ان کے پاس, وہیں سے پلٹا رسول کے پاس آیا اور جھوٹ بولا, کہا اللہ کے رسول میں گیا ان کے پاس, وہ تو مرتد ہو گئے, وہ تو اسلام کا انکار کر رہے ہیں, میں نے ان سے مانگا زکات دو, انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, اور جب میں نے اصرار کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. 3 جھوٹے الزام لگائے, مرتد ہو گئے, زکات دینا نہیں چاہتے, اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی, آ کے جھوٹا الزام لگا دیا. اب جو رسول کے ساتھ صحابی بیٹھے تھے سب سن رہے تھے مسجد میں, کہا اللہ کے رسول مرتد ہو گئے, اب ہم انہیں قتل کر دیں گے اسلام لانے کے بعد, چلے لشکر تیار کرتے ہیں. رسول خاموش ہیں, کیوں؟ رسول وحی الہی کے خلاف بولتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے. رسول خاموش ہیں, شور ہو رہا ہے, اب لشکر جمع کریں گے. جیسے ہی شور بلند ہوا اللہ نے جبرائیل کو رسول کے پاس بھیجا, اور جبرائیل یہی 6 آیت لے کر آئے, کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انجاکم فاسقا بینا فتبینوا. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی ولید بن عقبہ کو اللہ فاسق کہہ رہا ہے, اللہ, آج تک سورہ حجرات میں یہ لفظ ہے, جس کو اللہ قرآن میں فاسق کہہ دے. رسول کے بعد مسلمانوں نے اسی کو بصرے کا گورنر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو وارث قرآن سے نہیں سمجھا. جب قرآن آپ وارث قرآن کو چھوڑ دیں گے, خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہے ہدل للمتقین الذین, یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا جو صاحب تقویٰ ہوگا, اور صاحب تقویٰ کون ہوگا؟ جو آل محمد کا ماننے والا ہوگا. تو قرآن نے ولید بن عقبہ کو فاسق کہا. جیسے ہی آیت لے کے اترے, اور آیت مکمل کیسے ہوتی ہے, خدا نے کہا خبردار فاسق کی بات پر فوراً یقین نہ کرو, فتح بینو, تحقیق کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تم اپنے اس عمل پہ نادم ہو جاؤ, شرمندہ ہو جاؤ. یہ چھٹی آیت کا ترجمہ ہے. جب یہ آیت اتری اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں سے خالد کو چنا, خالد بن ولید, کہا تم خاموشی سے جاؤ اس قبیلے میں اور دیکھ کے آؤ اصل صورتحال کیا ہے. خالد گئے, خاموشی سے داخل ہوئے قبیلے میں, دیکھا صبح کی اذان ہوئی, ساری مسجد نمازیوں سے بھر گئی. نماز ختم ہوئی, سب چلے گئے کاروبار پہ, کام دھام پہ اپنے. ظہر کی اذان ہوئی, سب پھر مسجد میں جمع ہوئے. بڑی خاموشی سے خالد دیکھتے رہے, سب مسلمان ہیں, سب عمل کر رہے ہیں. آ کے رسول کو خبر دی, اور رسول نے پھر لان ملام کیا ولید بن عقبہ کو. تو پتا کیا چلا, اللہ نے پہلی خبر دی کہ اگر کوئی خبر تم سننا نا زندگی میں کسی سے بھی, کسی تھرڈ پرسن سے, کسی سے بھی اگر آپ کچھ سن رہے ہیں, تحقیق کے بغیر یقین مت کیجیے گا. ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو, کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو, وہ روزے بھی رکھ رہا ہو, مگر وہ گناہ بھی کر رہا ہو. اور یہ ایسا ہم نے نہیں کیا. آج کیا کیا لوگوں نے, مسلمانوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیا. کسی سے کہا, کچھ کہتے ہیں مسلمان فقط قرآن کافی ہے. نہیں, فقط قرآن کافی نہیں ہے. رسول کہہ گئے تھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن, اہل بیت. اہل بیت بھی لازم, قرآن بھی لازم. کچھ سے کہا بس اہل بیت کافی ہیں, قرآن کیا کریں گے. نہیں, اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے چاردہ معصومین کو دیکھ لو, اگر چاردہ معصومین کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے قرآن دیکھ لو, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں, ہم کوشش نہیں کرتے, ہم علم دین نہیں سیکھتے, تو ہم نے نقصان معاشرتی زندگی میں بھی اٹھایا, ہم نے نقصان انفرادی زندگی میں بھی اٹھایا. دو مثالیں دے کے بس آگے بڑھنا چاہوں گی. کیا نقصان اٹھایا معاشرتی زندگی میں ہم نے دیکھا, ہمارے ملک کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. 70 سال میں آج ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, سیوریج کا سسٹم آپ کراچی دیکھ رہی ہیں, کوڑے کا ڈھیر ہے, بلوچستان میں سوئی گیس نکل رہی, وہاں کے لوگوں کو سوئی گیس نہیں ملتی. ہمارا پاکستان مسائل کا گڑھ ہے. کیوں؟ ہم نے سورہ حجرات کی اس چھٹی آیت کو نہیں سمجھا. ہمارے سامنے سیاسی لیڈر آتے ہیں, ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, ہم دھماکہ کر دیں گے, اور جب اقتدار ملتا ہے 10-10, 12-12 سال رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہم 70 سال آزاد ہوئے گزر گئے, ہم آج بھی مسائل کا شکار ہیں. وہ ملک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے آج ترقی یافتہ ہو گئے. چین کی مثال ہمارے سامنے, اور مثالیں ہمارے سامنے جو ہمارے بعد آزاد, سنگاپور, اور جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ ہم فاسقوں کی بات پر یقین کرتے رہے. ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستان کا خزانہ جمع کر کے باہر محل خرید رہے ہیں, باہر پیسے جمع کر رہے ہیں, ووٹ انہیں کو دیں گے. یہ وعدے کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, فاسق ہے. ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کو تباہ کر لیا. آج ہم سب پریشان ہیں. انفرادی زندگی میں کیا نقصان ہوا؟ آج کون سا گھر ہے جہاں ساس کو بہو سے شکایت نہ ہو, بہو کو ساس سے شکایت نہ ہو, دیورانی جٹھانیوں میں, نند بھاوج میں, بھائی بھائی میں, بچوں کے اندر نفرتیں پنپ رہی ہیں. کیوں؟ کسی نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کی نند نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی. اچھا, اور کیا کیا کہا تھا, ہم اور پوچھنے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں پتا یہ خبر لانے والی ہے جو خاتون فاسق نہ ہو, یہ مزہ لے رہی ہے لڑوا کے. کسی نے کسی مرد سے کہا, فلاں ایسا کہا, ہم نے یقین کر لیا. ہم نے یہ یقین کر کر کے دلوں کو نفرتوں سے بھر لیا. ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے. دنیا میں کچھ نہ کر سکے تو اس کو روز قیامت اللہ سے جوتے پڑوائیں گے, یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. یہاں نہ کر سکے تو وہاں کروائیں گے. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ہم نے اس آیت کو سمجھا نہیں, نقصان ہمیں ہوا. کیسے ہوا؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, معصوم کی حدیث ہے, کہتے ہیں شب قدر میں جب پروردگار عالم پوری رات عرش کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, آج جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا, مگر شب قدر میں بھی تین لوگوں کی دعا خدا رد کر دیتا ہے, نہیں سنوں گا. کون؟ پہلا شخص جو شراب پیتا ہے, اس شرابی نے اگر توبہ نہیں کی اپنے گناہ سے, ابھی بھی شراب پی رہا ہے, اس شرابی کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہے. دوسرا وہ گناہگار جو والدین کو اذیت دیتا ہے. ماں باپ ہمیں لاکھ آنکھ نہ کریں, لیکن اگر ہم ماں باپ کے دل کو اذیت دے رہے ہیں, ہم آخر والدین ہیں. معصوم کہتے ہیں جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا شخص جس کے دل میں مومنوں کے لیے کینہ ہے, نفرت ہے, بغض ہے, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گی باتیں بھی ہم سنیں اور دعا بھی ہماری قبول نہ ہو, میں اس لیے قبول نہیں ہے کہ آپ نے فاسق کی خبروں پہ یقین کر لیا. خدا کہہ رہا ہے تحقیق کرو، تحقیق کیے بغیر یقین نہ کرنا. تو اب اس گناہ کو کیسے بخشوائیں؟ سالوں سے مانگ رہے ہیں شب قدر میں، دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. ایک شخص آیا جناب رسالت میں آپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول، اگر کسی کو اپنی موت کا وقت پتا چل جائے کہ میں کل مرنے والا ہوں اور زندگی میں فقط آج کا دن ہے، میں کیا کروں؟ عجب سوال ہے. کہ اگر مجھے موت کا وقت پتا چل جائے، میری زندگی میں فقط 24 گھنٹے ہیں، میں ایسا کیا عمل کروں کہ نجات پا جاؤں؟ رسول اسلام نے کہا سنو، بیٹھنا اور سوچو کس کس نے تمہارا دل دکھایا ہے. ابھی سوال اگر رسول ہم سے کہیں، امام زمانہ ہم سے کہیں، تو ہمارے پاس تو بڑی سی لسٹ تیار ہے، اس نے دل دکھایا، اس نے باتیں سنائی، اس نے برا بھلا کہا. اب جب رسول نے کہا بیٹھ کے سوچو کس کس نے تمہارا دل دکھایا، جس جس نے تمہارا دل دکھایا ہے اگر تم اس کو دل سے معاف کر دو گے، خدا تمہاری زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا. تم کسی کا ایک گناہ معاف کرو گے، خدا تمہارے 70 گناہ معاف کرے گا. اگر تم نے 70 گناہگاروں کو بخش دیا، تمہارے 70,000 گناہ معاف. کیا تم سوچو تم ان کو معاف کر دو، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا فرش عذاب پہ بیٹھ کے. اور اگر ابھی دل نہیں مان رہا تو ظہر عصر کی نماز میں مصلی پر بیٹھ کے سوچئے گا. آپ دل میں کینہ رکھ کے کیا کر لیں گے؟ کڑتے رہیں گے نا، بلڈ پریشر بڑھائیں گے، بیماریاں ہوں گی، کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. تو کیوں نہ معصوم کی بات مان لیجئے، آپ کہیے خدا میرا دل دکھا تھا، مجھے اذیت ہے، میں قبر جا کے بھی نہیں بھول سکتی، مگر خدا تیری رضا کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے میں نے ان سب کو معاف کیا، تو جان تیرے بندے جان، میں نے معاف کیا. اور وجہ یہی ہے ہمارے وقت کے امام کا ظہور اسی لیے نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہی، ہمارے دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں. کیسے امام آئیں گے؟ امام مظلوموں کے مددگار ہیں. جب تک ہم خود ظالم بنے رہیں گے، ہمارے اندر خود کینہ بھرا رہے گا، ہم امام کے مددگار نہیں بن سکتے. آج سے ابتدا کیجئے، بیٹھیے مصلی پر، اللہ کے سامنے گریا کیجئے، روئیے کہ بھلا میرا دل دکھا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، مگر خدا عزت دینے والا تو ہے، میں تجھ سے عزت مانگ رہی ہوں، میں نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے میرا دل دکھایا میں سب کو معاف کرتی ہوں. پروردگار عالم آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا. یہ لشکر یزید کیسے جمع ہو گیا تھا؟ یہ لشکر یزید، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو دولت سے خریدا، کچھ کو جان کے عذاب سے ڈرایا، نہیں آؤ گے حسین کے خلاف تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اور کتنے ہی لوگ تھے جو لاکھوں کا لشکر تھا، ان کو حاکم شام نے، فاسق نے، علی اور آل محمد، علی اولاد علی کے خلاف غلط باتیں بھر بھر کے لشکر یزید تیار کر لیا. یہاں تک علی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ باتیں شام میں عام تھی. یعنی اس طرح سے آل محمد کے خلاف بغض نکالا تھا حاکم شام نے کہ لشکر یزید تیار ہو گیا. لشکر یزید میں سب تیار ہیں شب عاشور، حسین کے قیام میں عبادت ہو رہی ہے، حسینی قیام سے ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، جیسے مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ ہوتی ہے نا، ایسی اللہ کے ذکر کی صدائیں تھیں. اور لشکر یزید میں تلواریں تیز ہو رہی ہیں، کل حسین سے لڑنا ہے. ایک مرتبہ حر بے چین ہے، بہت بے قرار ہے، آیا عمر سعد کے پاس، کہا عمر سعد کیا کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتے ہیں ہاں کل حسین سے لڑیں گے، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑیں گے. جب یہ خبر سن کے ہور آیا اپنے خیمے میں، کانپ رہا تھا. کسی نے کہا ہور تم کانپ رہے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، تم اتنے بہادر ہو، تم کتنے ہزار سپاہیوں کے کمانڈر ہو، تم لرس کیوں رہے ہو؟ تو ہور کہتا ہے میں مقتل سے نہیں گھبراتا، میں جنگ سے نہیں گھبراتا، میں تلوار و تبر سے نہیں ڈرتا، میں اس لیے لرز رہا ہوں کہ میں جہنم اور جنت کے درمیان ہوں. اگر یہاں رہا تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر حسین کی طرف چلا گیا تو جنت کا سفر ہے. کانپ رہا ہے. کیوں کانپ رہا تھا ہور؟ اس لیے کانپ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں تک منزل پہنچ جائے گی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ حسین سے لڑیں گے، اور امام حسین کو گھیر کے وہی لایا تھا. اب حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی تھیں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے آلتاش آلتاش، ہائے پیاس، گرمی میں 3 دن کے پیاسے بچے. ہر سے یہ آوازیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، ہر بیٹھ نہیں پا رہا تھا، لرز رہا تھا، مگر ڈر رہا تھا میں کیسے حسین کے پاس جاؤں. حسین کہیں گے تم ہی تو گھیر کے لائے تھے، میں کیسے جاؤں مولا کے پاس؟ بس ایک بارگی آسان نہیں تھا ہور کا نکلنا، بڑا مشکل تھا، بس ایک بار کی کھڑا ہو گیا ہور کا، نہیں حسین کریم ابن کریم ہے، حسین مجھے بخش دیں گے. چلا آپ نے لشکر سے نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے پیچھے سے آواز آئی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ہور کا جوان بیٹا علی ابن ہور پیچھے سے سوال کرتا ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کا بیٹا جنت کی طرف جا رہا ہوں. حسین کے پاس چلا گیا تو حسین کی ماں سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، میں بخشش مانگنے جا رہا ہوں، میں توبہ کرنے جا رہا ہوں، میں ہی گھیر کے لایا تھا. کہا بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا بابا میں بھی چلوں گا. کہا چلو بیٹا. دونوں باپ بیٹے چلے. جیسے ہی خیام حسینی نظر آنے لگے، ایک بارگی ہر گھوڑے سے اتر گئے. جب گھوڑے سے اتر گئے، رومال نکالا، بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھو. کہا بابا یہ ہاتھ کیوں بندوا رہے ہیں؟ کہا میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی اور حسین سے کہا تھا، ابن زیاد نے کہا ہے کوفے میں نہ آنے پائے حسین، میں نے انہی ہاتھوں سے لجام پکڑی تھی گھوڑے کی، میرے ہاتھ باندھ دے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھ دیے. کہا بیٹا میری ابا کے ابا کو میرے سر پہ ڈال دے، میں چاہتا ہوں میرا چہرہ چھپ جائے، میں ذلیل و رسوا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں جا رہا ہوں کریم کی بارگاہ میں. چہرہ چھپا دیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا، آگے بڑھ رہے ہیں، بیٹا ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، باپ دیکھ نہیں رہا. کہا بیٹا کیا ہوا، تو نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا عباس علمدار آ رہے ہیں. عزدارو عباس کیوں آ رہے تھے؟ ادھر سے ہور آ رہا تھا، ادھر سے مولا حسین نے غازی عباس سے کہا، عباس اٹھو میرا چاہنے والا آ رہا ہے، استقبال کرو. مولا جب ہم دنیا سے جائیں اس آخرت کی منزل پر، مولا کاش آپ ہمارے استقبال کو آئے. کہا عباس اٹھو. عباس اٹھے، آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بارگی ہور چل رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک بار پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہا بابا مولا حسین خود آ رہے ہیں. جیسے ہی سنا کہ مولا حسین خود آ رہے ہیں، گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں پہ پہنچا. ہور نے حسین کے پیروں کا بوسا لیا، حسین کے ہاتھوں کا بوسا لیا. مولا کہتے ہیں ہور کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، میرے پیروں کا بوسا کیوں لے رہا ہے؟ کہا مولا میں ہی گھیر کے لایا تھا. مولا کیا مجھ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ بخشا جا سکتا ہے؟ مولا حسین نے شانے پکڑ کے کھڑا کیا، اور میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا، میرے نانا نے تجھے معاف کیا، تو آزاد ہوا گناہوں سے. اور ایک بار کی حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا حور نے مولا جب مجھے معاف کر دیا تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ جب مجھے معاف کر دیا، بخشش دے دی، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں جب دشمن بن کے آیا تھا نا، میں نے تجھے اور تیرے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلایا تھا، آج تو مہمان بن کے آیا ہے. حسین اتنا غریب ہے، میرے خیموں میں ایک گھونٹ پانی نہیں، میں تیری خاطر نہیں کر سکا. وہ رونا شروع کرتا ہے. کہا مولا ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ میری خاطر کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں مولا. مولا نے کہا ہاں، تو میرا مہمان ہے، میں تیری خاطر نہیں کر سکا. کہا مولا میں بتاؤں؟ کہا بتا. کہا مولا اگر میری خاطر کرنا چاہتے ہیں، پہلے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، پہلے میرے بیٹے کو کربلا کے مقتل میں بھیج دیجئے. مولا حسین کہتے ہور آج تو قربانی کا دن ہے، ہمیں بھی قربان ہونا ہے، تجھے بھی قربان ہونا ہے. جا میں نے تیری بات کو پورا کیا، تیرے بیٹے کو اجازت دی. بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا ہور نے، علی ابن ہور گھوڑے پہ سوار ہو گیا. خدا کسی جوان باپ کو، جوان بیٹے کے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان اولاد مرنے چلے. ایک مرتبہ بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد شانہ پکڑا، کہا بیٹا ایسی جنگ کرنا، باپ کا گناہ بخشوا دینا. علی ابن ہور چلا لشکر عزیز سے، بڑی فتح سے لڑا، بڑی جابازی سے لڑا، کتنوں کا واصلے جہنم کیا، مگر ایک بار کی جب گھیر کے حملہ ہوا نا، زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے گرا. جب گرا تو آواز دی، بابا آخری سلام، بابا
گھوڑے سے گر گیا آخری سلام قبول کرے، اس صدا کو سننا تھا. حور اٹھے کمر کو کسا، حسین ابن علی کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا بیٹا پکار رہا ہے، مولا بیٹا پکار رہا ہے، وقت آخر ہے، لاشا اٹھا لاؤ. مولا حسین کہتے ہیں بوڑھے باپ جوان کے لاشیں نہیں اٹھاتے، میں جاؤں گا. حسین گئے، علی ابن حور کا لاشا لے کر آئے، آواز اتارو، ہاتھ جوڑ کے گئے. مولا تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر گرے گا، مولا کوئی روکنے والا نہ ہوگا، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو صدا دے گا، آؤ بچوں، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارلہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. بارلہا یہ سب مومنات، یہ سب عزاداران امام دلوں میں حاجتیں رکھتی ہیں، خدایا تجھے واسطہ کربلا والوں کا، جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں قبول فرما لے. پاک پروردگار جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. خدایا جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہوں روزی کا سبب بنا دے، رزق میں برکت دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، جن کے بچے بڑے ہیں ان کو اچھے بر دے دے. جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. دنیا میں جہاں بھی مومنین حسین ابن علی کی عزاداری کر رہے ہیں، تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما.